أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله. ہم سورہ بقرہ کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدنی سورت ہے. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر کی سورت ہے, لیکن اس وقت تک دو تہائی قرآن جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے, یعنی قرآن کی چوٹی. جس طرح اونچائی سے ہر چیز نظر آتی ہے, اسی طرح سورہ بقرہ میں قرآن کے تمام مضامین کو ہم انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر دیکھ لیں گے. قرآن کی ساری تعلیمات کی جھلک اور بہت سارے اس کے رنگ جو ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہمیں نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے اللہ تعالی سے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے دعا قبول فرما لی اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی فرما دی. شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ میں ہم نے مغضوب اور ضالین کے طریقے پر چلنے سے بچنے کی دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہود کے وہ جرائم جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر غضب نازل کیا, اللہ نے وہ سورہ بقرہ میں ہمیں بتا دیے. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی بدعتوں اور گمراہیوں کا تذکرہ کر دیا. سورہ فاتحہ کے بعد ان دونوں صورتوں کا ترتیب سے آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی دعا کا جواب ہے. سورہ بقرہ جو اس کا نام ہے علامتی نام ہے, گائے کے اوپر تفصیلی بحث جو ہے وہ نہیں ملے گی. البتہ گائے کے واقعے کی طرف اشارہ ضرور ملے گا, مگر اس نام میں بہرحال ایک حکمت بھی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے اس رویے سے ہمیں پرہیز کرانا چاہتے ہیں جو وہ اللہ کے حکموں کے مقابلے میں رکھتے تھے. اللہ کے حکموں میں مین میخ نکالنا, اس کے اوپر سوال در سوال کرتے چلے جانا کہ کسی طرح سے ان کی اس کام سے یا اس حکم پر عمل کرنے سے جان چھوٹ جائے, تو یہ اس رویے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیز کرانا چاہتے ہیں. اور ہمیں صحابہ کا جو طرز عمل تھا کہ سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم اطاعت قبول کرتے ہیں. اب سورہ بقرہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے. یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا کیا مطلب ہے تو یہ جان لیجئے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے جن کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور قرآن کے آغاز میں ہی ایسے حروف جن کے کوئی معنی یا مطلب نہیں یا جن کا علم ہمیں نہیں ہے, اس کا رکھ دینا گویا ہمارے اندر یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ میرے اندر علم کی کمی ہے اور اللہ کی ذات ہی العلیم ہے. اللہ کی کبریائی کا احساس اور اپنی عاجزی کا اعتراف بڑھتا جائے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس گنا بڑھا دی جائے گی. اور آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. گویا بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھنا بہرحال فائدے اور اجر سے خالی نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ دعویٰ صرف رب ہی کر سکتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بات چیلنج نہیں ہو سکتی, بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب کا کلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح یہ 1450 سال پہلے قابل عمل تھا آج بھی اسی طرح سے قابل عمل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح یہ یہاں قابل عمل ہے اسی طرح 7 سمندر پار چلے جائیں وہاں بھی یہی قرآن ہدایت اور رہنمائی دے گا. قوانین کے بدلنے سے, جگہ کے بدلنے سے, حالات کے بدلنے سے, ادوار کے بدلنے سے اس میں کسی طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں. یہ ہر ایپ سے, ہر غلطی سے, ہر کمی سے, ہر ترمیم سے پاک اور بالا و برتر ہے. اور اگر اس کتاب سے ہدایت لینی ہے تو اطمینان بڑا ضروری ہے. اگر مسافر کو شک ہو جائے اس رستے کے آخر میں کھائی ہے یا گلی بند ہے تو وہ رستہ بدل لیتا ہے. شک اور ایمان دو متضاد چیزیں ہیں. جہاں ایمان ہو وہاں شک نہیں رہتا اور جہاں شک ہو وہاں ایمان نہیں رہتا. پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں, انشاءاللہ تعالی ہدایت ملے گی. یہ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے. یعنی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے, لیکن اس کے لیے بنیادی صفت اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے کہ انسان کا پرہیزگار ہونا ضروری ہے. یعنی وہ شخص جو برائی سے بچنا چاہتا ہے, جو بھلائی کا حریص ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں, جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, بس جدھر دنیا چل رہی ہو یا جدھر خواہش نفس دھکیل دے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑتے ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں کہ متقی وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا ہو, جسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ وہ غلط ڈائریکشن پر چل پڑا ہے اور اسے اپنے اصلاح کرنی ہے, جسے اپنے ایمان کی فکر ہے, جان بچانے کی فکر. تو سڑک عبور کرتے ہوئے بلی کتے بھی کرتے ہیں, اصل چیز ایمان کی حفاظت ہے. لہٰذا ہدایت وہی پائیں گے جنہیں اپنے ایمان کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس خمسہ سے پوشیدہ ہیں, مثلا اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, فرشتے, وحی, جنت اور دوزخ. ان ساری حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس پر اعتماد کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے رہے ہیں, یہ بالکل سچی اور درست باتیں ہیں. وہ لوگ جو کسی چیز کو ماننے کے لیے دیکھنے کی یا سونگھنے کی اور چکھنے کی شرط لگائیں, وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے. مومن کی دو آنکھیں ہوتی ہیں, ایک نگاہ اس دنیا پر اور دوسری اندیکھی دنیا پر. وہ بیج پھوٹتا دیکھتا ہے تو اسے مردہ انسانوں کا جی اٹھنا دکھائی دیتا ہے, وہ کسی کو حرام مال کماتا دیکھتا ہے, دنیا کو وہ عیش کرتا نظر آتا ہے, مگر اسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے, اور عملی اطاعت کا اولین مظہر نماز ہے. ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے, اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں. نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کا وہ پہلا ٹانکا ہے, جو اکھڑ جائے تو باقی سلائی ادھڑتے دیر نہیں لگتی. اللہ نے اگلی صفت بتائی ہے ہدایت پانے کے لیے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگلی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو, زر پرست نہ ہو, اس کے مال میں اللہ اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو. یہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تذکرہ کیا ہے. یہاں رزق سے مراد ہر وہ نعمت, ہر وہ صلاحیت یا وسائل ہیں جو اللہ نے کسی کو عطا کیے. تو ایمان لانے والے بھی ان نعمتوں کو جو رب نے دی ہیں شیئر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگلی صفت بتائی ہے جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے, یعنی قرآن, اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں. یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے. قرآن میں جہاں ایمان کا تذکرہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں اور انبیاء کا ذکر آیا ہے, کہیں بھی بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا تذکرہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. حالانکہ آخرت بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرما دیا اس کی اہمیت کے پیش نظر. اور آخرت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ, بلکہ اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایمان اگر پہلی سیڑھی ہے تو یقین آخری سیڑھی ہے. آج ہمیں اپنے قول و فعل میں جو تضاد نظر آتا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم آخرت کو مانتے تو ہیں مگر وہ یقین نہیں جو ہمارے عمل کو بدل دے. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ پچھلی آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیبوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قرآن کو اور نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہاں پر ایک طرح سے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہاری دعوت میں کوئی کمی نہیں، جن کی فطرت میں ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے وہ، اور جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہیں ماننا نہیں، انہیں ایمان کیسے نصیب ہو سکتا ہے، مانیں گے وہی اس دعوت کو قبول کریں گے جن کے اندر خیر ہوگی۔ سمجھا رہے ہیں یا ہمیں ان آیت سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں کہ انسان سب کچھ سنے مگر حق سنائی نہ دے، سب دیکھے مگر حق دکھائی نہ دے، ہر کام میں مہارت ہو مگر دین کے لیے راہیں نہ سوچیں، اور جس کو دن کی روشنی کے ہوتے ہوئے بھی کھڈ میں اور غلازت میں ہی گرنا پسند ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا کہ تم دعوت کا کام چھوڑ دو، لیکن یہ بتا دیا کہ جو لوگ ہٹ دھرم ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، لہٰذا ان کے فکر میں گھلنا چھوڑ دو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور منافقت کو اللہ تعالیٰ نے دل کی بیماری قرار دیا ہے، اور کوئی بھی بیماری اگر اس کی بروقت تشخیص نہ ہو اور اس کے لیے علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھ ہی جاتی ہے۔ تو یہاں منافقت کی بیماری کو بھی اللہ نے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر وہ اس پر توبہ نہ کریں اور اپنی اصلاح نہ کریں۔ اور یہاں منافقت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور منافقت کی ایک نشانی ہے بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، اور ان کی گفتگو کیسی ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل کی تو دولت ہے نہیں۔ مومن کو اپنے ایمان کے لیے دلیلیں نہیں دینی پڑتی، اس کا عمل اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، لیکن منافق اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو فساد زمین میں برپا کرتے ہیں اس کو انہوں نے اصلاح کا نام دیا ہے، اور زمین میں سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں رکاوٹ ڈالنا، اور وہ اس کے لیے انہوں نے کیا نام تجویز کر رکھے ہیں، اصلاح کے نام ہے۔ فساد کو اصلاح کہنا ایسا ہی ہے جیسے شراب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگانا، کیا کہتے ہیں، موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، عورتوں کی بے لگام آزادی کو ان کے حقوق کا نام دے رکھا ہے، برتھ کنٹرول کو خاندانی منصوبہ بندی جیسا نام دے رکھا ہے۔ تو ہر برا کام ان کے لیے اس کے خوبصورت نام انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ مفسد ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کی خاطر وہ مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ منافقین کے نزدیک ایسے لوگ بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہمیشہ منافق جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل ایمان میں شامل کر کے بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بیلنس رکھا ہوا ہے، ہم نے دین والوں کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہیں اور ہم دنیا والوں کے ساتھ بھی ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے، یہ منافقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی منافقت کا پول کھول رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں سے تو ان کی سرسری سی ملاقات ہوتی ہے، مگر شیطانوں سے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ خلوت میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا ایسا ہی ہے جیسے سونے کے زیور کے بدلے لوہے کا زیور لے لینا۔ دین چھوڑ کر دنیا لیں گے تو کبھی فائدہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو آگ سے مثال دی ہے، اسلام کو آگ سے مثال دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جب پھیلتی ہے تو ہر جگہ جاتی ہے، اسلام بھی ایک سے دوسرے تک پھیلتا ہے۔ آگ کو ہم دیکھتے ہیں یہ چیزوں کو گلا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے۔ اسلام بھی بندے کے مزاج میں نرمی پیدا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کو اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے تو آگ نقصان دیتی ہے، تو اسلام کو بھی اگر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو اس کی روح کے ساتھ سے ہی استعمال نہ کیا جائے، تو یہی اسلام جو ہے وہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگ میں قریب کا ماحول زیادہ روشن اور زیادہ گرم ہوتا ہے، جتنا دور ہوتے جائیں اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے اور حرارت کم ہوتی جاتی ہے۔ یہی حال اسلام کا ہے، جتنا آپ اسلام سے قریب ہوں، دین سے قریب ہوں، قرآن سے قریب ہوں، اتنی ہی زیادہ رہنمائی بھی ملے گی اور جذبہ حرارت بھی ملے گا، اور جتنا اس سے دور ہوتے جائیں گے ایمان کی حرارت اور تپش کم ہوتی جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جلانے کی ضرورت رات کو پڑتی ہے، جب تاریکی ہوتی ہے، تو جہاں جہالت کے اندھیرے ہیں اور برائیاں ہیں، اور اس ماحول میں اس آگ کو، اسلام کی آگ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کی مثال دی ہے کہ جب ایک شخص نے اسلام کی شمع کو روشن کیا اور سارا ماحول روشن ہو گیا، تو وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے تو ایمان کی روشنی سے ہر چیز ان پر روشن ہو گئی، پھر وہ نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ سارا نور بجھ گیا، اور ایمان لانے سے مسلمانوں والی عزت بھی ملی، رشتے ناطے بھی ملے، وراثت میں بھی حصہ ملا، بہت سے فائدے حاصل ہوئے، لیکن مرتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا۔ قبر کی تاریکیاں ہیں، پھر محشر کی تاریکیاں ہیں، اور پھر جہنم کی تاریکیاں ہیں۔ اللہ ہمیں منافقت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق بات نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ حق کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی حق ان کو دکھائی دیتا ہے، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں۔ اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی مثال دی ہے اسلام سے، جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، لیکن بارش کے ساتھ کڑک بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، اور یہاں کڑک اور چمک سے مراد وہ مشکلات ہیں، وہ مصائب ہیں جو حق کے رستے میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی مثال کہ جب ان کو اچھے آسان لگتا ہے معاملہ، حکم آسان لگتا ہے، تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جہاں کہیں مشکلات کے بادل آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل وہی والی مثال جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، تو جہاں کہیں مشکل انہیں لگتی ہے وہاں اس دین کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. وہ قادر ہے, وہ کر سکتا تھا, لیکن اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی کو گمراہ کر دے. کوئی جتنا دیکھنا اور سننا اور چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی آسانی پیدا کرتا ہے, اور جہاں وہ چلنے کے لیے دین کے رستے پہ تیار نہ ہو, حق سننے کے لیے, حق دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یہ صلاحیت نہیں دیا کرتا.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کو بندگی کی دعوت دیتے ہیں, گویا یہ قرآن اور دین اسلام صرف مسلمانوں کی میراث نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا یہ حق ہے کہ رب کا پیغام ان تک پہنچایا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دے. اور اللہ تعالیٰ بندگی کی دعوت دیتے ہیں اس لیے, اس کی دلیل دیتے ہیں کہ وہ تمہارا خالق ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر چیز خواب جان مشین کیوں نہ ہو اپنے بنانے والے کی ہدایات کو فالو کرتی ہے. تو میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ ہمیں اپنے بندگی کرنے کی توفیق دے, اور اس کا فائدہ اللہ کو نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بچاؤ اسی میں ہے, یعنی دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا, اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پر جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. وہ رب جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں کائنات کی میری اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا کر دی, میری اور آپ کی خدمت کے لیے لگا دی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی کی بندگی کرو اور کسی کو وہ مقام نہ دو جو رب کا ہے. اور ہم انسان اتنے تہذیب جانتے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں پین بھی دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ رب جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں میری اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا کر دی تو کیوں نہیں اس کا شکر ادا کرتے. اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور حکم دوسروں کا ماننا ایسا ہی ہے کہ تنخواہ کسی اور سے لیں اور مزدوری کسی اور کی کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ, لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. قرآن تو اللہ کا معجزہ ہے, اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کو عاجز کر دے, اور اس کلام نے دنیا بھر کے انسانوں کو عاجز کر دیا, کوئی اس کے مقابلے کا کلام نہ بنا سکا. اور اس آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک اور کفر وہ آتشگیر مادے ہیں جن میں جتنا زیادہ یہ مادہ ہوگا یہ آگ اتنی ہی زیادہ ان پر بھڑکے گی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے, اللہ ہمیں کفر کے رویے سے بچا لے. اور اے پیغمبر, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں, انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش رکھتا ہے, اچھی رہائش, اچھی خوراک اور پاکیزہ ساتھی, اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا تصور دلایا ہے. اس جنت کو اپنی آنکھوں میں سجا لیں, اس کے لیے محنت کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. ہمیں تو کوئی بازار میں 10 روپے کی چیز بھی مفت میں نہیں دیتا, تو اللہ کی اتنی پیاری جنت کیسے ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح, یہ وہ قیمت ہے جس سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل صالح ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور یہ کہ وہ اس طریقے کے مطابق ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے, اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے, اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے اور مچھر کے ساتھ فاسق کی مثال دی ہے. گویا جس طرح مچھر خون چوستا ہے اسی طرح فاسق لوگ معاشرے کا خون چوستے ہیں. اور فاسق منافق کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا, منافق تو ذرا شرم لحاظ رکھتا ہے مگر فاسق کی یہ شرم ختم ہو چکی ہے. منافق اپنی برائیاں چھپاتا ہے مگر فاسق علل اعلان برائیاں کرتا ہے. اور یہاں فاسقوں کی جو نشانی بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو زمین میں فساد کیا ہے؟ جب بندے کا رب سے تعلق ٹوٹتا ہے تو فساد برپا ہوتا ہے. جب بندے کا بندوں سے وہ والا تعلق ٹوٹتا ہے جو رب نے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو فساد برپا ہوتا ہے. اور ناجائز روابط کے بھی وہی نتائج ہوتے ہیں جو قطع رحمی کے نتائج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے رویوں سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے. ہمیں بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی سی مخلوق لگتی ہے لیکن یہ معمولی سی مخلوق نہیں, یہ بہت یعنی اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے. اس کو اگر جب ریسرچ کرنے والوں نے بڑا کر کے دیکھا تو مچھر کے سر کے اندر 100 آنکھیں ہیں, اس کے جسم کے اندر 3 دل ہیں, اس کے 48 دانت ہیں, اور اس کے 6 آپ کہہ لیں چھرے ہیں یا خنجر ہیں جن میں سے 4 کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, اور پھر 2 جو ہیں وہ اندر کھپ کر خون جسم سے خون کو چوس لیتے ہیں. تو تم اس کو معمولی سمجھتے ہو, یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا, پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. جب آغاز بھی اسی کی مرضی سے ہوا اور اختتام بھی اسی کی مرضی سے ہوگا, تو درمیان کی زندگی کو میں نے اور آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جب زمین کی ساری چیزیں اس نے بنائی تو کیا خیال ہے انسان کے بارے میں, اس کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ اس انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہم اب اگلے رکوع میں پڑھتے ہیں. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں سے میری اور آپ کی ابتدا کی کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس وقت کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا, اور جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھا تھا. اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں حاکم بنا کر نہیں بھیجا انسان کو, مالک بنا کر نہیں بھیجا, بلکہ اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے. اور نائب کا کام اپنی مرضی کرنا نہیں ہوتا بلکہ مالک کی مرضی کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جانور کی اولاد نہیں ہے. جس طرح سے کہ آج تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے, ایک دفعہ انسان سے یہ بات منوا لی جائے کہ وہ جانور کی اولاد ہے پھر وہ سارے کام کروانے اس سے آسان ہو جائیں گے جو جانور کرتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم انسان کی اولاد ہیں, اور انسانوں میں سے بھی اس انسان کی جو دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہیں, یعنی نبی کی اولاد میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتا رہے ہیں انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ یعنی فرشتوں کا یہ اندیشہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق جس کے اندر خواہشات بھی ہوں اور جس کے پاس اختیار بھی ہو تو وہ کہیں بگاڑ نہ کر دے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے فرشتوں کے اس اندیشے کو غلط ثابت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ واقعی یہ بات بھی بالکل درست ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں چار انگل کی جگہ بھی خالی نہیں، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی خلیفہ مقرر کرنے کی جو ضرورت اور مصلحت ہے اس سے تم واقف نہیں ہو، بلکہ میں واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد جو عطا کی، وہ کیا چیز؟ یہاں ابھی نہ رہائش کی بات ہوئی ہے، نہ کھانے پینے کی بات ہوئی ہے، بلکہ ہر نعمت سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے اور جو نعمت دی گئی ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ ان آیتوں میں ہم نے آدم علیہ السلام کی دو ذمہ داریوں کو پڑھا، ایک خلیفہ کی ذمہ داری اور ایک علم سیکھنے کی ذمہ داری۔ گویا میرے اور آپ کے یہی دو کام ہیں، ایک تو اپنے نالج کو، دین کا نالج ہے، دنیا کا نالج ہے، اس کو مضبوط بنائیں، اور یہ کہ اللہ کے نائب بن کر اللہ کے حکموں کو اس دنیا پر چلانا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کسی فیصلے کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اپنے علم کی کمی کا اعتراف کر لیں، نہ کہ ہم شک میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے آدم سے کہا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا کی وہ کیا تھی؟ علم کی بنا پر فضیلت عطا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فقیہ جو ہے، یعنی ایک عالم، ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ تو علم بہرحال عبادت سے افضل ہے۔ اور دوسری چیز ہمیں جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ رب نے جس کو جو فضیلت دی ہے اسے دل سے تسلیم کر لیجئے۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی، فرشتوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ان فرشتوں کا امتحان ہوا ایک طرح سے، اور فرشتے اس امتحان میں جواب نہ دے سکے مگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ 100/100 نمبر لینے والا کامیاب نہیں ہوتا، مگر جھک جانے والے، اپنے کام سے کام رکھنے والے اور اپنی حیثیت کو تسلیم کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ جس کو رب نے جو فضیلت دی ہے اسے مان جائیے، خواہ وہ شوہر ہے، خواہ وہ والدین ہیں، خواہ وہ اساتذہ ہیں، بڑے ہیں، جس کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اسے دل سے تسلیم کر لینا اور ادب کرنا، احترام کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ پھر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کا علم دیا، گویا یہاں کوئی دین کے علم کی بات نہیں ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ استاد کا احترام کرنا ہے، خواہ اس نے اردو سکھائی ہو، خواہ آپ کو اس نے میتھ سکھایا ہو، کوئی دنیا کا سبجیکٹ اس نے سکھایا ہو، فزکس کیمسٹری سکھائی ہو، مگر استاد کا احترام ضروری ہے. اور ایک چیز ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو جب کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے. یعنی نیکی کا حکم ملتے ہی نیکی کر لینا، یہاں یہ فرشتوں سے ہمیں سیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ابلیس کا تذکرہ کیا کہ اس نے انکار کیا، اور اس کے انکار کی وجہ کیا تھی کہ وہ بڑائی کے تکبر میں، اپنی بڑائی کا گھمنڈ جو ہے وہ اسے لے بیٹھا. تو تکبر جو ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا. اور ہر چیز کا تکبر برا ہے، لیکن بدترین تکبر نیکی کا تکبر ہے، عبادت کا تکبر ہے. اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، کیونکہ یہاں ہم ابلیس کو دیکھ رہے ہیں جس نے اتنی عبادت کی کہ وہ اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں اس کو مقام مل گیا، لیکن اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ نافرمانی پر اس کا خاتمہ ہوا، اور اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی اصل نہیں چھپتی، اندر کا بگاڑ کسی نہ کسی موقع پر باہر آ ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں گھمنڈ سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی حیثیت کو تسلیم کرنے والا اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والا بنا دے. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تو رہ اور تیری بیوی. یعنی گویا ایک لطیف سا اس کے اندر نقطہ ہے کہ سکونت کی ذمہ داری اور کفالت کی ذمہ داری شوہر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں ٹھہرایا اور پوری جنت کو ان کے لیے کھول دیا، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا. پوری جنت میں جہاں کہیں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، صرف ایک جگہ پر جانے سے اللہ نے منع کیا ہے. یہی حال ہمارے دین اسلام کا بھی ہے، ہر چیز حلال ہے، چند ایک گنتی کی چیزیں ہیں جو حرام ہیں. باقی ساری دنیا میں جو ہمارے لیے پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں وہ سب حلال اور طیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے درخت کی طرف رخ کرنے سے منع کیا، حالانکہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ درخت کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز حرام کا ذریعہ بنتی ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورنہ ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا. آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا، اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. یہاں کون کس کا دشمن ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ انسان کا دشمن شیطان ہے اور شیطان کا دشمن انسان ہے. آپ دیکھیں، اللہ کے حکم پہ بعض اوقات اپنی پسندیدہ جگہ کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جنت سے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اچھا، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کا علم دیا، اور دنیا کا علم انہیں شیطان کے حربے سے نہ بچا سکا. ہم نسلوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، مگر وہ شیطان کے وار سے بچ نہیں پا رہے. یہی چیز مجھے اور آپ کو یہاں سیکھنی ہے کہ ہمیں اپنے بھی دین کے علم کو سٹرونگ کرنا ہے، اور بچوں کو، اپنی اولادوں کو بھی شیطان کے وار سے بچانے کے لیے دین کا علم سکھانا ہے. اور دین کا علم اور دنیا کے علم میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں ہی ضروری ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ دین کا علم اتنا حاصل کریں جتنا وہاں رہنا ہے، اور دنیا کا علم ہم اتنا حاصل کریں جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں میرے اور آپ کے سیکھنے کی کیا چیز ہے کہ غلطی کر کے اکڑنا نہیں ہے. اور اللہ کی محبت دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی وہ دعا سکھا دی, وہ الفاظ سکھا دیے کہ جو توبہ کے الفاظ تھے. اور ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جرت کے ساتھ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں ہوتا, اور اللہ کی رحمت کے آگے کوئی کبیرہ گناہ بھی کبیرہ نہیں ہوتا. ہمارے اسلاف میں سے کسی نے پوچھا کہ گناہ ہو جائے تو کیا کرے, تو انہوں نے فرمایا وہی جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا, توبہ کر لے, رب کی طرف پلٹ آئے تو رب جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ, پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. یعنی قرآن گھر میں رکھنے سے جنت نہیں ملے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو جنت ملے گی. یعنی ٹینشن فری زندگی گزارنی ہے تو اس ہدایت کے ساتھ جڑ جائیں. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی ایک خطا کی بنا پر, وہ اللہ کا منصوبہ ہی یہی تھا کہ آدم کو اس دنیا میں اتارنا تھا, لیکن بظاہر سبب ان کی ایک خطا بنا, آدم علیہ السلام ایک خطا کی بنا پر جنت سے نکال دیے گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں پر گناہ جو ہے وہ ہمیں جنت سے محروم نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. اے بنی اسرائیل, ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے, اور اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا, اور حضرت یعقوب جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں, انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے ایک طرف بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی ہے, اور دوسری طرف امت محمدیہ کو یہ سبق دیا ہے کہ یہودیوں کی جو اعتقادی برائیاں تھیں یا ان کے اندر جو اخلاقی برائیاں تھیں یا عمل کی جو گمراہیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے, تو تم نے ان کاموں کو نہیں کرنا, اس رویے کو نہیں اپنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا, اور کون. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے پچھلی امتوں کی روش پر نہیں چلنا. جو برائیاں ان کے اندر تھیں چن چن کے اپنے اندر سے ان خامیوں کو نکالنا ہے تاکہ ہم اللہ کے غضب سے بچ جائیں. ہم بچپن سے عادی ہیں کہ ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھیں سلانے کے لیے, لیکن اللہ سلانے کے لیے کہانیاں نہیں سناتا, اللہ جگانے کے لیے کہانی سناتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو, تو میرا عہد جو تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں, اور مجھ ہی سے تم ڈرو, اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ, تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت مل رہی ہو تو اللہ کی آیات کو بیچ دو. اللہ کے دین کے مقابلے میں خواہ انسان کو دنیا بھر کی دولت مل جائے, بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہے, کیونکہ حق اور اللہ کا دین یقیناً بہت ہی قیمتی ہے. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل, کہہ دیجئے, متاع الدنیا قلیل, کہ دنیا کا سرو سامان بہت ہی تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے غضب سے بچو, باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ, اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو, زکات دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یہاں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز کا ذکر کیا ہے. اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور دوسری چیز جو اس آیت میں ہم نے دیکھا وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے دیتے اپنے آپ کو بھول جاؤ. اور یہ بالکل ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ انسان دوسروں کو نصیحت کرے لیکن اپنے آپ کو فراموش کر دے. بخاری کی یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی. وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے, آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے, اے فلاں, یہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا, میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا, اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا. اس میں ایک طرف ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنی ہے, اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لوگوں کی اصلاح نہیں کرنی. امام مالک نے سعید بن جبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہگار ہوں, جب خود گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا, کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی فرمایا کرتے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ واعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے. تو بہرحال مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے, اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ کی مدد چاہیے تو یہ دو کام کرنے ہوں گے, اور صبر اور پھر نماز. نماز سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا ہے. نیکی کو اپنانے کے لیے صبر چاہیے, گناہ چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے. دین پر چلنا شروع کرتے ہیں, لوگوں کی تنقید شروع ہو جاتی ہے, اس پر صبر کرنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے, مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. نماز میں کھڑا ہونا قیامت کے دن کھڑے ہونے کی تیاری کراتا ہے, اور جو لوگ اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے ہیں انہیں نماز میں کھڑا ہونا مشکل نہیں لگتا, انہیں نماز چھوڑنا مشکل لگتا ہے. اور رب کی طرف پلٹ کر جانا یہی وہ نقطہ ہے کہ جتنا ہم اس سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنے زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتے جاتے ہیں. اللہ سے ملنے کا یقین ہمیں نیکی پر برقرار رکھتا ہے. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا, اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا, نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی, اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا, اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی پڑھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے حالات کا جائزہ بھی لیتے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی تھیں, ان نعمتوں کو اپنا حق نہ سمجھنا, بلکہ یہ میں نے دی تھیں, اور جو نعمت دے سکتا ہے وہی نعمت لے بھی سکتا ہے. اور یہاں سب سے بڑی نعمت کیا ہے, اصل فضیلت کیا ہے, کہ اللہ اپنے دین کے کام کے لیے کسی کو چن لے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہم پر کبھی بھی کوئی مشکل آتی ہے تو یہی تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, مال کام آ جائے گا, کوئی ہماری مدد کر دے گا, یا ہم کہیں سے سفارش کرا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کی نفی کر رہے ہیں. سورہ عبسہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی, انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا, تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. فرعونی بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کرتے تھے. ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ جب انڈو پاک میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے, کتنا ظلم اور جبر کر رہے تھے مسلمانوں پر ہندو. تعلیم کے دروازے بھی ان پر بند تھے, اچھی جابز کے دروازے بھی ان کے اوپر بند تھے, تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات بخشی، اللہ نے ہمیں بھی کافروں کے ظلم سے نجات عطا کی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. واقعی اس میں اللہ کی طرف سے ان کی بڑی آزمائش تھی. بیٹوں کا ذبح کر دیا جانا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس میں بھی ہم اپنا جائزہ لیں، کیا آج ہماری بھی نسل کشی نہیں کی جا رہی خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر؟ دو بچے خوشحال گھرانے کے نام پر بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ اور آج بچوں کو دین سے دور کر کے کیا ہم انہیں ہلاکت میں مبتلا نہیں کر رہے؟ اور تعلیمی نصاب جس طرح کا ہے، اور جو مخلوط نظام تعلیم ہے جس میں ہمارے بچے بچیاں اس ٹین ایج میں پڑھ رہے ہیں، اس خطرناک ایج میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ بچوں کے لیے ہلاکت کا باعث نہیں ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. تو بہرحال ہمیں بھی اس معاملے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یقیناً بنی اسرائیل کا قصہ سنا رہے ہیں کہ جب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر تھا، کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں تھا، اس وقت رب نے سمندر پھاڑ کر نجات کا راستہ بنایا. اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی امید ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو رب سے جڑ جائیں، رب پر بھروسہ کریں. وہ رب جو بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھول سکتا ہے، جو سمندر کے اندر ان کے لیے سوکھی سڑک بنا سکتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی راہیں کھول سکتا ہے. اور یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک ایک چیز کسی کے لیے نعمت ہوتی ہے، مگر کسی دوسرے کے لیے وہی چیز عذاب بن جاتی ہے. تو اس لیے کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کی طلب نہ کریں، اللہ سے خیر مانگیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا. اللہ تعالیٰ نے وحی دینی تھی، اللہ نے علم دینا تھا، اللہ نے دین دینا تھا، شریعت دینی تھی. تو دین سیکھنا ہے، شریعت سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، گھر چھوڑنا پڑے گا، آرام چھوڑنا پڑے گا، فوکسڈ ہونا پڑے گا. اگر ہم چاہیں کہ ہم دورہ قرآن بھی کر لیں لیکن ہماری نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو، ہمارے گھر کی روٹین بھی ڈسٹرب نہ ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال ہمیں دین سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. آپ دیکھیں جب لیڈر نہیں ہوتا تو کس طرح سے فتنے اٹھتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی رخصت ہوئے تو ہم نے کون کون سے بت بنا لیے. ہم نے مال کا بت بنایا، ہم نے سٹیٹس کا بت بنایا، ہم نے خواہشات کا بت بنایا. ان کا تو ایک بت تھا، ہمارے تو کئی بت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو. یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کل وہ بچڑے کے آگے بیٹھے تھے، آج امت لغویات کے آگے بیٹھی ہے. ہمیں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. ہم اس زمین پر خوش خوش پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض. اللہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنے والا بنا دے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. شک کی بیماری ہے، یقین نہیں ہے انہیں، تو دیکھیں ان کا کیسا رویہ ہے۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائیکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تمہیں جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ دنیا اپنے مرنے والوں پر کتنا روتی ہے مگر کوئی زندہ نہیں ہوتا، اللہ نے ان کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ انہیں نئی زندگی عطا کی۔ ہم بھی سوچیں کوئی ایسا وقت جب ہم موت سے بال بال بچے ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں جو زندگی اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر بادل کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے، اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ صحرا میں چلتے تو بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے، ٹھہرتے تو بادل بھی ان کے ساتھ ٹھہر جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کی غذا فراہم کی اور پاک چیزیں عطا کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کو کھا کر، نعمتوں کو پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسا کیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت یہ وحی نازل ہو رہی تھی اس وقت کے مخاطب یہودی جو ہیں وہ یہ نہیں تھے جنہوں نے یہ ظلم کیے یا جنہوں نے یہ نعمتوں کی ناشکری کی، لیکن وہ لوگ جو اپنے اسلاف کے جرائم پر فخر کرتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں، تو اللہ انہیں بھی اسی میں شمار کرتے ہیں۔ ایک گناہ خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی دور میں ہو، آپ اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ کاش آپ بھی وہاں ہوتے، تو سمجھ جائیے کہ اس گناہ میں آپ بھی شریک ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی نیکی ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو اور کسی دور میں بھی ہو، آپ اس نیکی پر خوش ہوتے ہیں اور آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش آپ بھی ان کے ساتھ ہوں، تو خوش ہو جائیے کہ آپ کا شمار بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن۔ حتتن کا مطلب ہے جھاڑ دے جھاڑ دے، مراد ہے کہ توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے جانا، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شکر کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے آگے جھک جانا اور اپنے گناہوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا، یہ کسی بھی انعام کے ملنے پر شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ ٹھوڑی کوہان سے لگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں بھی یہی بات سکھائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، کہ جب کامیابی مل جائے اور جب تم دیکھو کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو تمہارا رویہ کیا ہو کہ تم استغفار کرو اور اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، اور ہنتتن کا مطلب ہے گندم کا دانہ، یعنی ہمیں کھانا چاہیے، خوراک چاہیے۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ کی قوم کو جو نعمتیں عطا کی تھی ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کھانے کا مسئلہ تو من و سلوہ نے حل کر دیا، پانی کا مسئلہ جب لوگ لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے عطا کر دیے. کیسا اللہ کا آرگنائزڈ نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ قوم کے اندر جھگڑا نہ ہو اور ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ عطا کر دیا. کتنی بڑی نعمت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا مارو. اللہ چاہتا تو خود سے ہی پانی نکال دیتا, لیکن حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ کوشش کرو, نتیجہ اللہ دے گا. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو, کہ کھانے سے جو انرجی ملے اسے رب کی فرما برداری میں استعمال کرو, اور جو اللہ دے اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے, اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرا ککڑی گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم کس چیز کے پیچھے پڑ گئی, بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی, جو آسمان سے اللہ تعالیٰ رزق برسا رہے تھے صاف ستھرا, انہیں آسمان سے اترا ہوا تازہ کھانا نہیں چاہیے تھا, مٹی سے نکلا ہوا چاہیے. ہم اپنا جائزہ لیں کیا ہمارا کیا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے رب سے دعا کرو. یہ زوال شدہ قوموں کی نشانی ہے, رب سے تعلق ٹوٹنے کی نشانی ہے, کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے دعا کرو, کہہ رہے کہ اپنے رب سے دعا کرو. انسان کا جب کسی سے تعلق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھہرو میں بات کرتی ہوں, لیکن جب تعلق نہیں ہوتا تو ہم اس سے بات نہیں کرتے. یہ اللہ سے تعلق ان کے ٹوٹنے کی نشانی ہے کہ وہ خود اپنے رب سے دعا بھی نہیں مانگ رہے, اور اسے اپنا رب بھی نہیں کہہ رہے بلکہ تمہارا رب کہہ رہے ہیں. اور کیا چاہیے انہیں, بس کھانے پینے کی چیزیں چاہیے. ہم دیکھتے ہیں آج بھی امت کا کیا حال ہے, اپنی خواہشات کی تکمیل اور طرح طرح کی ڈشز بنانے میں اور اپنے کھانے پینے اور انہی لوازمات کو پورا کرنے میں ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں بچا کہ ہم دین کا علم سیکھ سکیں یا دین کی کوئی خدمت کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ساری تنخواہ گروسری پر نہیں لگا دیتے, تو ہم اب کس طرح سے اپنی ساری زندگی صرف کھانے پینے پر صرف کر دیں, تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ کی قوم کو چھوڑیے, میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. کہیں ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اعلیٰ کی بجائے ادنا درجے کی چیزیں پسند ہیں, جنت کے بدلے ہم نے دنیا کو پسند کر لیا, دین کے علم کی بجائے ہم نے دنیا کے علم کو پسند کیا, اللہ کی راہ میں لگانے کی بجائے ہم نے گھر کی آرائش اور زیبائش پر لگا دیا, نماز میں دل لگانے کی بجائے پھر بار بار دھیان ہمارا دنیا کی طرف جاتا ہے, ہم نے اعلیٰ کی بجائے ادنا, اور حتیٰ کہ ہم نے تو کھانوں میں بھی صاف ستھرا کھانا گھر کا چھوڑ کر ہمیں ریسٹورینٹ کے کھانے پسند ہیں. تو سوچے کہ ہم نے اعلیٰ کی بجائے ادنا کو لینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان سے کہو اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو, جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی, اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے, کہ انہوں نے یہاں تک پہنچ گئے کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. جب انسان کو نصیحت بری لگتی ہے تو نصیحت کرنے والے بھی برے لگنے لگتے ہیں, اور یہ صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں رہا, اس امت نے بھی آپ کہہ لیں کہ ہمارے اسلاف کو کس طرح سے لوگوں نے ظالموں نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے. احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا مارا گیا کہ اگر ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو برداشت نہ کر پاتا, اور حضرت امام ابو حنیفہ جیل میں ان کا انتقال ہوا. تو اللہ والوں کے بھی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل نکل جاتے تھے.